رحم الله من قرأ الفاتحة الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
بزرگان محترم اور برادران ارجمن سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے کہ جس میں ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے. اس آئے کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث رہا ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس سال بھی یہی موضوع انشاءاللہ اس عشرے مبارکہ میں زیر بحث رہے گا. اس آیہ کریمہ میں امام کی کچھ صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم انہیں صفات کے ضمن میں گفتگو کریں. میں جلدی سے اس کی تکرار کر دوں ان صفات کی، جن میں سے کچھ صفتیں بیان ہو چکی ہیں اور کچھ صفتیں ابھی بیان نہیں ہوئی ہیں. وجعلناہم، ہم نے انہیں امام بنایا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. اس کے معنی یہ ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے. چونکہ امامت ایک الہی عہدہ ہے، لہذا اس عہدے کو وہی دے سکتا ہے، کوئی غیر نہیں. پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو امام بنا دے، ناممکن ہے. امامت چندے سے ملنے والی چیز نہیں ہے، امامت ووٹنگ کے ذریعے سے حاصل ہو جانے والی شے نہیں ہے. امامت ایک منصب الہی ہے، ایک اعتبار الہی ہے کہ جسے پروردگار چاہے گا اور جسے وہ امام بنائے گا، بس وہی امام ہوگا. اور یہ جملہ جو اب کہنے جا رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب لوگ کسی کو امام بنا نہیں سکتے تو پھر کسی سے امامت لے بھی نہیں سکتے. ساری کائنات اس بات پر لگ جائے کہ کسی کو امام بنا دے، ناممکن ہے. کیوں؟ وجعلناہم، ہم نے امام بنایا ہے، یعنی یہ کام تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے. تو جب ہم کسی کو امام بنا نہیں سکتے تو پھر اس سے امامت کو لے بھی نہیں سکتے. کام پروردگار کا ہے، عہدہ الہی ہے. دلائل پر گفتگو کر چکا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے اس کے تکرار کی، کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. فوراً جواب آیا، لا ینالو عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی امامت میرا عہدہ ہے. عجب. جو استفادہ آیہ کریمہ سے ہو رہا ہے وہ یہ کہ لا ینالو عہدی, میرا عہدہ ایک قانون کلی کے طور, جہاں الہی عہدہ ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا, اور جہاں ظلم ہوگا وہاں الہی عہدہ نہیں ہوگا. یہ قانون ہے جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بالکل واضح طور سے بیان کیا, اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھتے چلے جائیں قرآن میں تو آپ ملے گا آپ کو کہ قرآن جیسا کہ حدیث نے بتایا کہ یفسر بعضہ بعضا, قرآن مجید کا کچھ قرآن مجید کے کچھ کی تفسیر بتاتا ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے کوئی چیز لائی جائے, خود قرآن کی آیتیں, ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کر رہی ہے, وہ آیت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے, کوئی مثلا پہلے آیت نازل ہوئی ہے تو وہ بعد والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے اگر ملا دیا جائے, کوئی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو پہلے والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے اگر ملا دیا جائے, اس آیت کو اس آیت سے ملایا جائے تو ایک نتیجہ نکلے گا, اس آیت کو دوسری آیت سے ملایا جائے تو دوسرا نتیجہ نکلے گا. یہ قرآن مجید ہے. اس پر گفتگو مجھے نہیں معلوم کی ہے کہ نہیں کی, آپ کہ بہرحال یہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا ینالو عہدی الظالمین, میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا, ظالموں تک پہنچ ہی نہیں سکتا عہدہ الہی. صاف بات کہی. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں, میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. ظلم کبھی خدا پر ہوتا ہے, ظلم کبھی لوگوں پر ہوتا ہے, ظلم کبھی اپنے اوپر ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس جگہ پر کوئی قید نہیں لگائی کون سا ظلم کرنے والا. ہر طرح کا ظالم کوئی بھی ہو الہی عہدہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ حق کے خدا میں اجحاف کر رہا ہے تب بھی الہی عہدے دار نہیں ہے, اگر لوگوں کے حق پہ ظلم کر رہا ہے تب بھی الہی عہدے دار نہیں ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا تب بھی الہی عہدے دار نہیں ہے. الہی عہدے دار کے پاس ظلم آ ہی نہیں سکتا. ظلم کی سب سے بڑی کیٹیگری کیا ہے؟ ظلم جب اپنے کمال کی منزل پر آئے تو کیا بنتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس چیز کے لیے؟ اسے ایک لفظ یہاں پر کہوں گا, ہم نے جو ظلم کے معنی سمجھے وہ یہ سمجھے کوئی کسی کو مار دے تو وہ ظلم ہو گیا, کوئی کسی کا کوئی حق چھین لے تو یہ ظلم ہے. لیکن ظلم اپنے اعلی منزل پر آ کے کیا بنتا ہے؟ آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید نے اس چیز کی تفسیر بیان کی ہے کہ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو کس لفظ سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ وقت نہیں لینا چاہتا, قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک ظلم عظیم ہے. یعنی جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو انسان مشرک بن جاتا ہے, انسان شرک حق کے خدا میں ظلم کرنے والا آخری منزل پر مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, ظلم عظیم ہے شرک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا ینالو عہدی الظالمین, میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ظالم کون ہے؟ مشرکین. یعنی عہدہ الہی کبھی بھی کسی مشرک کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اب اس بات کو میں نے دوسرے انداز سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, لیکن اب یہاں پر بات آ گئی, جلدی سے کہہ دوں کہ آپ توجہ کریں. شرک, پہلے ظلم سے بیان کیا تھا, شرک, شرک کی انسان کی زندگی میں کچھ صورتیں بنتی ہیں. اگر آپ اس کے شرک کو زمانے کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے تقسیم کریں تو کچھ صورتیں بنیں گی. ایک صورت یہ ہے کہ انسان شروع سے آخر تک پوری زندگی میں مشرک ہے, پیدا ہوا مشرک, مر گیا مشرک, مشرک ہی رہا اول سے آخر تک. ایک یہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اول سے آخر تک مشرک نہیں ہے, شروع میں ٹھیک تھا, بعد میں کچھ ذرا سا ماڈرن ہوئے یا کچھ اور ہوئے, کچھ سوجھی تو مشرک ہو گئے, چھوڑ دیا دین و ایمان کو. یعنی زندگی کے آخری حصے میں یا زندگی کا وہ حصہ جو موت سے قریب جا رہا ہے اس میں مشرک تھے اور اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے، ایک یہ صورت ہے. تیسری صورت دوسری صورت کے بالکل برعکس ہے کہ پیدا ہوا کسی مشرک گھرانے میں، شروع کی زندگی میں مشرک رہا، بعد میں سوچ سمجھ کے عقل کا استعمال کیا تو شرک کو چھوڑ دیا، توحید کے دائرے میں آ گیا. یہ دو تین صورتیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ اول سے آخر تک کہیں مشرک تھا ہی نہیں، کسی جگہ پر شرک آیا ہی نہیں. چار ہی صورتیں تو بنے گی، کوئی پانچویں صورت تو آپ نہیں بنا سکتے کہ بھئی یا شرک پر پیدا ہوا شرک پر مر گیا، یا شرک پر پیدا ہوا توحید پر مر گیا، یا توحید پر پیدا ہوا شرک پر مرا، یا توحید پر پیدا ہوا توحید پر مرا. پروردگار نے کیا کہا کہ انی جاعلو کا للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. جناب ابراہیم کہتے ہیں اس عہد امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. کب کہہ رہے ہیں؟ جب نبی ہو چکے ہیں، رسول ہو چکے ہیں، خلیل ہو چکے ہیں. بڑھاپے کا عالم ہے جناب ابراہیم کا. یعنی بعض لوگوں نے عمر تک کو بیان کیا ہے کہ تقریبا اچھی خاصی عمر گزر چکی جناب ابراہیم کی، اور اس وقت کہہ رہے ہیں پروردگار، میں اس چیزوں کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، پروردگار ہمارے اس عہدے اپنے اس عہدے امامت کو ہماری ذریت میں رکھ دے. تو ذریت میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم، جو اول سے آخر تک مشرک رہا؟ توجہ کیجئے گا، وہ ابراہیم جو 16 برس کی عمر میں اکیلا توحید کا پرچم دار ہے پوری کائنات میں، جو اس جوانی کے عالم میں کیا بلکہ نوجوانی کے عالم میں اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری نمرودیت کے سامنے، اور جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے اس بت کو توڑا ہے، جو اتنا زیادہ اپنے پروردگار پر ایمان و یقین رکھنے والا کہ ساری دنیا ایک طرف ہوا اکیلا ایک طرف. توجہ کیجئے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. آج ہمارے سامنے اس طرح کے مسائل پیش آ جائے تو نہ جانے کیا ہوگا. ساری کائنات ایک طرف ہے، اکیلا توحید کا پرچم بلند کرنے والا جناب ابراہیم 16 برس کی عمر میں، لیکن لڑ بیٹھے پوری دنیا سے، اور پروردگار عالم نے خوب حفاظت کی اپنے بندے کی. سوال ہی نہیں، اب اگر یہیں پر رک جائیں تو پھر گفتگو کہیں سے کہیں جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پروردگار کی راہ میں قدم اٹھائے اور خدا چھوڑ دے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پروردگار کے راستے پہ قدم اٹھائے اور پروردگار اسے اکیلا چھوڑ دے، ناممکن ہے. یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم راہ خدا پر چلتے نہیں ہیں. بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ راہ خدا پر چل رہے ہیں، لیکن چل رہے ہوتے ہیں نفس کے راستے پر. اگر اس پر گفتگو ہو تو کافی لطیف گفتگو ہے اس مقام پر، کہ ہم اپنے کچھ دینی کاموں کو بھی اپنے نفس کے لیے انجام دیتے ہیں. اب یہ وہ جملہ رک گیا ہے بیچ میں، یہ بات بیچ میں آ گئی، عرض کروں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک بزنس مین ہے کوئی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سب دنیا جانتا ہے. اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات سے مراد یہ کہ کوئی بحث نہیں ہے اس سے، اور دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، پروردگار اسے دنیا دیتا بھی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے جو ہم سے دنیا مانگے گا اسے دنیا دیں گے، ہم اسے دنیا دیں گے اس کے کام. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کسی کام کرنے والے کو، اجر العاملین، کسی کام کرنے والے، کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کوئی بھی ہو، کسی نے کوئی نیک کام انجام دیا ہے، خدا اس کا صلہ دے گا. یہ سنت پروردگار ہے، توجہ میرے عزیز و جملے پر، یہ سنت پروردگار ہے کہ خدا عمل کی جزا دیتا ہے. توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. خدا، بہت سے سوال یہاں سے ختم ہو جائیں گے ذہن سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سوالات ذہن میں آتے ہیں بہت سے اس طرح کے، وہ ختم ہو جائیں گے اس جملے سے انشاءاللہ. خدا ہر عمل کرنے والے کو صلہ دیتا ہے، کسی کے عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں، یہ اس کی سنت کے خلاف ہے. وہ ہر عمل کرنے والے کو جو بھی نیک کام انجام دے رہا ہے پروردگار اس کو صلہ دیتا ہے، یعنی یہ سنت الہی بن گئی کہ مالک صلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں میں توجہ چاہتا ہوں، پروردگار کی یہ سنت بن گئی کہ خدا صلہ دیتا ہے، اس میں تمہیں کوئی دخل نہیں ہے، تم نے نیک کام کیا ہے وہ اجر دے گا، مانگو نہ مانگو وہ اجر دے گا، یہ اس کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے کسی جگہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی نیک کام کر دے، وہ کوئی نہ کوئی پلٹ کے نیک کام کرتا ہے، کہیں نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ کچھ کرے، کہ میں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس لیے کیا کہ اس لیے کیا، ہماری عادت ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ دنیا میں ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ ملے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ایک دو نہیں جانے کتنے ہیں، کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہم پلٹ کے کریں گے، یہ ہماری عادت ہے، لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا کی عادت یہ ہے، رب کے لفظ عادت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا میرے بندوں میں سے میں اس کا صلہ دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا، کوئی ہو یہ تو طے ہے کہ تمہیں اجر ملے گا، پھر ہم کیا کریں؟ کہ تم صرف یہ طے کرو کہ اجر کہاں لوگے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد، کوئی کسی عمل کو ہم ضائع کرتے ہی نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اور اتنا زیادہ پروردگار وسعت نظری سے دیکھتا ہے، کوئی ہو، اچھا ہو، برا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، الٹا ہو، سیدھا ہو، اگر نیک کام کر رہا ہم جزا دیں گے، ہم اسے جزا دیں گے، یہ سنت پروردگار ہے۔ ہاں وہ اپنے صلے کو خود ضائع کرے وہ مسئلہ الگ ہے، اسے بحث نہیں ہے، خدا نے دے دیا اس نے ضائع کر دیا تو اسی کیا کرے پروردگار عالم، باپ نے اچھا جوڑا دلا دیا بچے نے پھاڑ دیا تو باپ کیا کرے؟ باپ دے گا، پروردگار جزا دے گا، تم طے کرو تمہیں جزا لینا کہاں ہے۔ سارا کمال اسی ایک نقطے پر ہے، سارے دین کی توجہ اسی چیز پر ہے، میرے عزیزوں میری بات ضائع نہ ہو، ساری توجہ اسی کی ہے، اسی پر ہے دین کی، کہ تمہیں صلہ تو ملے گا، تم یہ طے کرو تمہیں صلہ کہاں لینا ہے، آیا تمہیں صلہ دنیا میں لینا ہے، آیا تمہیں اس کا اجر آخرت میں لینا ہے، آیا تمہیں اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں لینا ہے۔ توجہ کریں، اس سے زیادہ کون ہے عطا کرنے والا، اس سے زیادہ پروردگار کیا آسانی کرے ہمارے لیے، بتائیے اس سے زیادہ کیا خدا آسانی کر سکتا ہے؟ کہ تم جو بھی کر رہے ہو، اگر تم نے کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک سے اس طرف سے اس طرف کراس کرا دیا ہم جزا دیں گے، اگر تم نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دیا ہم جزا دیں گے، نہیں تم نے محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھ لیا ہم جزا دیں گے، تم نے کسی بچے کو اپنے بچے کسی اور کو چھوڑو، تم نے اپنے بچے کو محبت سے پیار کر لیا ہم جزا دیں گے، تم نے کسی مومن کو سلام کر لیا ہم جزا دیں گے، تم نے کسی غریب کا ہاتھ تھام لیا ہم جزا دیں گے، تم نے کسی یتیم بچی کی شادی کروا دی ہم جزا دیں گے، تم نے کسی غریب بچے کو پڑھوا دیا ہم جزا دیں گے، تم نے اپنے والدین کا احترام کیا ہم جزا دیں گے، تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ نیک سلوک کیا ہم جزا دیں گے، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہم جزا دیں گے، جزا ہمیں دینا ہے، یہ طے ہے، یہ ہماری سنت ہے، ہم کسی عمل کو بیوج نہیں چھوڑتے، تم یہ طے کرو گے جزا لوگے کہاں، تم یہ طے کرو تمہیں جزا چاہیے کہاں، دنیا میں چاہیے ہم دنیا میں دیں گے، آخرت میں چاہیے ہم آخرت میں دیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں چاہیے ہم دونوں میں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد،
اور بس اس جگہ پر بات آ ہی گئی ہے تو جلدی تھوڑا شروع کر کے گفتگو کر دوں. اس مقام پر خود میرے اپنے لیے مفید ہے کہ اگر تمہیں جزا چاہیے تو ہم دیں گے, طے کرو کہاں لوگے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم خدا ہیں. جی بہت سے ایسے نادان ہیں جو خدا کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سمجھیے؟ اور اسے ڈھونڈنے کے لیے جائیے گا نہیں کہ کسی عجائب گھر میں ایسا آدمی ہوگا. جی نہیں, یہی بیٹھے ہوں گے ممبر سے لے کر کے نیچے تک کہ جو خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اسے ایک صاحب سے پوچھا گیا, دیکھا ان کو تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, کسی جگہ پر گئے تھے روزے میں یا کہاں, تو نماز پوری پڑھ رہے تھے, قصر نہیں پڑھ رہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دن کے لیے آئے؟ 10 دن کے لیے. کہا نہیں نہیں 5 دن رہوں گا. کہا پھر پوری کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں نے قصد کیا ہے 10 دن کا. کیا علاج ہے ایسے انسان کا؟ کہہ رہا نہیں 5 دن مجھے رہنا, 5 دن بعد میرا ٹکٹ ہے. یہ دیکھیے. کہا پھر پوری کیسے پڑھ رہے ہیں نماز کا؟ 10 دن قصد کی ہے. یہ کون سا قصد ہے؟ یہ کیسا قصد ہے؟ کہا 10 دن کا ارادہ کر لیا ہم نے. ارے کیسے ارادہ کر لیا 5 دن کے بعد آپ کو جانا ہے؟ کہا جانا ہے لیکن ارادہ 10 دن کا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں عقلمند. خدا کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پر ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو کہ نہیں. خدا کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. کہا نہیں یہ کام تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے, کر کسی اور کام کے لیے رہے. ارے اللہ کے لیے کیا, ارادہ یہی ہے ہمارا کہ اللہ کے لیے کیا. ایسا کیسے ارادہ ہے؟ آپ اس بات پر مرے جا رہے ہیں کہ پوسٹر میں آپ کا نام اتنے ایسے فونٹ سے لکھا جائے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ کسے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے کہ 5 دن کے بعد جانا کہ 10 دن کا ارادہ ہے؟ وہ سمجھ رہا خالی کہہ دینے سے ارادہ ہو گیا. کہنا ارادے کے معنی یہ ہے کہ بالکل یعنی جو 100% ہے 100% ہو. 5 دن کا ٹکٹ لیا ہوا, 10 دن کا ارادہ, کیسے ارادہ ہو گیا یہ؟ ویسے ہی ہم سمجھ رہے ہیں, وہی کام یہاں پر انجام دے رہے ہیں. سارا زور اس بات پر ہے کہ مجلس میں مجمع اتنا ہونا چاہیے, اور یہاں ہولڈنگ لگائیے, اور وہاں یوں کیجئے, اور پیپر میں اتنا بڑا اشتہار نکالیے. سارا زور اس پر دیے ہوئے, وہ کہہ رہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ کون سا, یہ کیسے خدا ہے؟ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ خدا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں جیسے ہم دنیا والوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں کہہ کر کے اپنی زبان کے زور پر, جیسے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اسی طریقے سے پروردگار کو بھی دھوکہ دے دیں گے نعوذ باللہ. سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک نوحہ خان جس لیے نوحہ پڑھ رہا ہے جانتا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے. ہم امام حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا, امام حسین کی خبر ہے کہیں آس پاس؟ جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے یہ انداز حسین پسند ہے؟ مجمع سے بحث ہی نہیں ہے, آڈینس سے بحث ہی نہیں ہے, لوگوں سے بحث ہی نہیں ہے, میرا اور امام حسین کا رابطہ ہے. جو انداز میں خطابت میں اختیار کر رہا ہوں یہ انداز حسین پسند ہے؟ جو انداز میری ماں بہن کوئی بھی ہو اختیار کر رہی ہے, آیا یہ انداز زینب پسند ہے؟ ختم ہو گئی بات. اگر جناب زینب کو تمہارا یہ انداز پسند ہے تو جو جی چاہے کرو, صحیح ہے, کسی سے کیا لینا دینا. اگر امام حسین کو تمہارا یہ انداز پسند ہے تو جو جی چاہے کرو, کسی سے کیا لینا دینا. لیکن بات یہ ہے کہ امام حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھو. پروردگار کو اپنے جیسا نہ سمجھو. مجلس کر رہے ہیں, اور مجلس کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل میں پوری توجہ دل میں یہ ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہونے نہ پائے جو ہم سے اوپر چلی جائے مثلا. اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ پروردگار مولا قبول کر لیں. کیا مولا قبول کر لیں؟ مولا کو آپ نے اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے, ہمارا جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا. جی نہیں, وہ زبانوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امام حسین کون ہے؟ امام حسین نمائندہ خدا ہیں. امام حسین حجت باری تعالی ہیں. ائمہ طاہرین سارے کے سارے کوئی ہم جیسے نہیں ہیں, اس اعتبار سے وہ حجت الہی ہیں. وہ اللہ کے نمائندے ہیں اس کائنات میں. اللہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سنو جسے سب دیکھتے ہیں اسے میں نہیں دیکھتا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جسے سب دیکھتے ہیں اسے میں نہیں دیکھتا, جسے کوئی نہیں دیکھتا میں اسے دیکھتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى وجوهكم والى اعمالكم بل ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم یا بل ينظر الى قلوبكم ونياتكم. خدا تمہارے عمل کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. بحث یہ ہے کہ ہم پروردگار کو اپنے جیسا نہ سمجھیں, وہ جزا دے گا. جہاں سے بات چل رہی تھی واپس آ رہا ہوں, وہ جزا دے گا. طے یہ کرنا ہے کہ لینا کہاں ہے, آیا دنیا میں لینا ہے یا آخرت میں لینا یا دونوں جگہ لینا ہے. دونوں جگہ کا جی, دونوں جگہ. روزانہ تو آپ دعا پڑھتے ہوں گے نا نماز میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پروردگار ہمیں یہاں بھی دے وہاں بھی دے, لیکن توجہ کیجئے گا ربنا آتنا. عجب کیا واقعا بلندی ہے الفاظ الہی کی کہ جہاں ذہن پہنچ نہیں پاتا. ربنا آتنا تو دے, یعنی اگر دنیا میں بھی کچھ ملے گا تو تو دے گا. ہم دنیا لینے کے لیے ایک قدم نہ بڑھائیں گے. عجب انداز ہے, کتنا خلوص پیدا کروا دیا پروردگار عالم نے. کیسا موحد بنانا چاہتا ہے خدا کہ اگر تمہیں دنیا بھی چاہیے نا تو خود نہ بہو, اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. اس سے زیادہ کیا پروردگار فرما سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو, اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں کے سامنے نیچا نہ کرو, اپنی خودداری کو باقی رکھو, اپنی آبرو کو باقی رکھو. دنیا چاہیے میرے سامنے آؤ, میں تمہیں دوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا, لوگوں سے دنیا نہ مانگو. اگر دنیا بھی مانگنا ہے تو میں نے بنایا ہے نا, للہ جنود السماوات والارض, کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کا لشکر ہے. تمہیں دنیا چاہیے ہم سے مانگو, ہم تمہیں دنیا بھی دیں گے, ہم تمہیں آخرت بھی دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. باقی تو سارے مسائل آسان ہیں, اس میں کوئی مشکل ہی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پروردگار تو مجھے دنیا میں بھی نیکی دے. بخیل تو نہیں ہے وہ, نعوذ باللہ, وہ دے گا, لیکن توجہ یہ ہو کہ تو دے. ہم قدم آگے نہیں بڑھائیں گے, تو عطا کر دنیا میں بھی آخرت بھی. تو طے کرو کہ صلہ لینا کہاں ہے. ہم اجر تو دیں گے. اب اگر یہاں تک بات, یہاں سے بات چلی تھی, ہم اجر تو دیں گے. طے کرو تمہیں کہاں چاہیے. طے کرنے کی بات زبان سے نہیں, نیت. زبان سے نہیں, ارادہ. مجلس پڑھنے کے لیے کیسے عرض کرو میرے عزیزو, بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں. اتنی پاک و صاف و شفاف ہماری تاریخ ہے کہ جس پر جتنا ہم شکر کریں کم ہے. ہمارے علماء کی تاریخ, عوام کی بیچاروں کی بدبختی یہ ہے کہ انہوں نے علماء کے نام پر مجھ جیسوں کو دیکھا, پاگلوں کو, سمجھتے سب ایسے ہی ہوں گے. جی نہیں, ایسے ایسے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں عالم, کہ مجھ جیسے افراد ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. ایک عالم دین نماز پڑھانے کے لیے وارد ہوئے حرم میں, مجمع پر نظر پڑی, واپس ہو گئے. کہا کہ نہیں, نماز کوئی اور پڑھا دے, میں آج نماز نہیں پڑھاؤں گا, چلے گئے. خیریت کیا ہوا, طبیعت خراب ہو گئی, کوئی درد اڑ گیا, کیا مصیبت آئی, لوگ پیچھے پیچھے. بعد میں پتا چلا کہ نہیں, جب مجمع پر نظر پڑی تو خوشی سی پیدا ہوئی کہ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بس یہ خوشی دنیا تھی, للہیت کم ہو گئی. اور میں نے نہیں چاہا کہ میں نماز پڑھاؤں تو قربتن اللہ جب کہوں تو یہ بھی شامل ہو کہ اتنے لوگ موجود ہیں. نہیں, صرف قربتن اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ معصومین میں سے نہیں ہیں، یہ معصومین کے غلام ہیں. جہاں ایسی للہیت ہو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہنے کون ایسا بے وقوف جو کہے گا کہ ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے، سبھی یہی کہتے ہیں. بات کہنے کی نہیں ہے، بات دل کی ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کس لیے آ کر کے یہاں بیٹھے ہیں فرش عزا پر. مجھے خوب پتا ہے کہ میں کس لیے آ کر کے یہاں پڑھ رہا ہوں، اور ہم سے اور آپ سے بہتر ہمارا امام جانتا ہے، ہمارا پروردگار جانتا ہے کس لیے آئے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں، سب اسے معلوم ہے. کہ تم جس ارادے سے بیٹھے ہو، جیسے ہی یہاں پر آئے مجمع کے اندر نظر پڑی، دیکھیں آپ کے لیے خطرات کم ہیں، ہمارے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے. مجھے تو پورے سہال کا پورا مجمع نظر آ رہا ہے. اب جب سے دیکھا رہے وہاں اتنے لوگ زیغم و رضوی کی تقریر میں، بس یہیں سے تو خدا ختم ہونے لگتا ہے، یہیں سے تو جانے لگتی ہے للہیت. تم سے کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے یا ایک لاکھ آدمی بیٹھے ہیں، تم میرے لیے پڑھو. تمہیں اس سے کیا لینا دینا کتنے لوگ آئے ہیں، تمہیں کیا بحث ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، کوئی واہ کہہ رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، اس سے تو اپنا کام کرو. اگر تم میرے لیے پڑھ رہے ہو تو نہ آہ پر توجہ کرو نہ واہ پر توجہ کرو. ہے کوئی ایسا خطیب، ہے کوئی ایسا پڑھنے والا جو ہیں خوش نصیب ہیں وہ افراد، مجھے ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جہاں اگر مجمع سے ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں. بس پھر میں بار بار آج تذکرہ آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آ کر کے ڈاکٹر بہشتی نے کہا کہ ہم اپنے منصب سے استعفی دینا چاہتے ہیں. کہ خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھنے لوگ کس طرح سے بلا بھرا کہہ رہے ہیں سب، اور وہ اللہ کے لیے ہٹ رہا تھا، ہٹنے والا ایسا نہیں تھا، اپنے لیے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور کہا میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کرے آپ کے لیے کہ سلام درود آپ پر ہے. کہا سنو، اگر سارا مجمع پلٹ کے مجھے مرد آباد کہے گا تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر سارا مجمع میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، اگر سارا مجمع پلٹ کے کہے مرد آباد تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے جو کام کیا ہے وہ نہ ان کے زندہ باد کے لیے کیا ہے کہ ان کے مرد آباد سے پیچھے ہٹ جاؤں. میرا کام اللہ کے لیے ہے، جب تک اس کی رضا ہے میں اپنے کام کو انجام دیتا رہوں گا. بس یہی مسئلہ اس انسان کے ساتھ تھا کہ جو اکیلا تھا مگر توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ حاصل ہو، نتیجہ ملے چاہے نہ ملے، ضروری تو نہیں کہ نتیجہ نکلے کوئی، چونکہ نتیجہ نکالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے اپنے کام کو انجام دینا، نتیجہ کچھ بھی نکلے. اب یہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ابھی عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. بالآخر کا اصل یہ ہے کہ تم کام جو کر رہے ہو وہ کہاں کے لیے، اجر یہاں لوگے یا وہاں لوگے؟ اور کہنے سے نہیں ہوگا، ہم تمہاری نیت کو جانتے ہیں. اپنی نیت کو ٹھیک کرو، اپنے ارادے کو درست کرو. میرے عزیزوں، یہ ماہ محرم اسی لیے آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ موبائل میں کبھی کبھی وائرس آ جاتا ہے، خطرناک وائرس، تو بار بار میسج آتا ہے کہ اس کو فیکٹری ریسٹ کریں، پھر سے اس کو ریسٹور کریں پورا، ایک دم جس طرح کمپنی نے دیا تھا اسی طرح ہو جائے گا، یہ فیکٹری ریسٹ ہے، پھر سے پورا، یعنی سب کچھ تھا اڑ گیا، وہی چیز آئی کہ جو کمپنی نے دی تھی، فیکٹری ریسٹ ہوتا ہے نا اس طرح سے، کچھ ادھر ادھر کہاں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آپشن آتا ہے، اگر آپ نے یہ کر دیا آپ کے سارے ایپ جو آپ نے انسٹال کیے وہ چلے جائیں گے لیکن موبائل سلامت رہے گا، آپ کا سالم ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہم نے دیا تھا، جیسا ہم نے دیا تھا بنا کر کے اسی طرح سے پھر آ جائے گا اسی پوزیشن میں، سب باقی چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی. بس یہ جب ماہ محرم ہے نا، یہ فیکٹری ریسٹ ہے. یہ شب قدر ہے نا، یہ فیکٹری ریسٹ ہے. یہ کسی حرم میں داخل ہونا ہے نا، کربلا جانا ہے، نجف جانا، یہ وہی ہے. اگر ذرا سا تمہارے اندر دنیا کے وائرس آ گئے ہیں، کہیں جھوٹ کا وائرس، کہیں غیبت کا وائرس، کہیں نامحرم کو دیکھنے کا وائرس، کہیں یہ وائرس کہیں وہ وائرس، گھبراؤ نہیں، جاؤ حسین ابن علی کی مجلس پہ بیٹھو، مجلس پہ بیٹھو، بیٹھ کے گریا کرو، استغفار کرو، ہم تمہیں ویسا بنا دیں گے جیسا تم کو ہم نے یہاں سے بھیجا تھا. اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے. من زارنی وہو علی غسل، جو میری زیارت کرے اس عالم میں کہ غسل کی عالم میں ہو، پاک کیفیت میں ہو، خرجت من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. عجب کہ جو بھی میری زیارت کرے گا غسل کے عالم میں وہ گناہوں سے ایسے خارج ہو جائے گا، اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی جیسا کمپنی نے دیا تھا، اگر تم یہاں آ گئے تو ہم تمہیں ویسا بنا دیں گے. بس یہی کیفیت تو امام حسین کی مجلس کی کیفیت بھی ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ فرش اعضا پہ قدم رکھو تو وضو کر کے رکھو، فرش اعضا پر آؤ تو قربتن اللہ کی نیت کرو، تاکہ جب یہاں سے باہر جاؤ تو اس طریقے سے ہو جاؤ کہ یوم ولدت ہو امو، ایسے ہو جائے انسان جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بات نیت کی ہے، بات ارادے کی ہے. تم یہ طے کرو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تمہیں صلہ اس کا کہاں چاہیے، یہاں چاہیے یا وہاں چاہیے، کیا چاہیے یہ بھی تم طے کرو. بس ایک بات کو تمام کر رہا ہوں، کیا چاہیے یہ بھی تم طے کرو. تمہیں مجمع چاہیے، ہم تمہیں دیں گے. تمہیں شہرت چاہیے، ہم تمہیں دیں گے. تمہیں دولت چاہیے، ہم تمہیں دیں گے. تم نیک کام کر رہے ہو دولت کے لیے، ہم دیں گے تمہیں. تم نیک کام کر رہے ہو شہرت کے لیے، ہم دیں گے تمہیں. لیکن بس جو چاہیے وہی دیں گے، اس سے زیادہ کے طلبگار نہ ہونا. اگر تم نے مجلس اس لیے پڑھی کہ دنیا میں تم مشہور ہو جاؤ، تمہیں مشہور کر دیں گے، قیامت میں نہ کہنا ہم نے 1000 مجلسیں پڑھی تھیں. کیا مطلب؟ تم نے شہرت مانگی تھی، ہم نے دے دی، صلہ تو وہی تھا، اب کیا چاہیے؟ اسی لیے کہاں پر پروردگار عالم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. دنیا بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، آخرت بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو. تم ممبر پہ بیٹھو یا کہہ کر کے بیٹھو، پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو عطا کر دے، یہاں بھی دے وہاں بھی دے، میں تجھے یہاں بھی دوں گا تجھے وہاں بھی دوں گا. نوح خانی کے لیے کھڑے ہو تو مجمع پر نظر مت ڈالو، مجھ پر نظر ڈالو اور کہو پروردگار مجھے یہاں بھی دے مجھے وہاں بھی دے، میں تمہیں یہاں بھی دوں گا میں تمہیں وہاں بھی دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بات ارادے کی ہے، بات نیت کی ہے. کیا مجال کہ کسی نے اللہ کے لیے قدم بڑھایا ہو خدا اسے چھوڑ دے، سوال ہی نہیں پیدا. اگر کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو جرأت ہے شان الہی میں، اس کی شان چونکہ حکم ہے اپنے خدا پر حسن ظن رکھو. پروردگار تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تمہارا حسن ظن ہوگا، جو تمہارا گمان ہوگا خدا کے لیے. یہ سب ساری احادیث ہیں لیکن گفتگو اس موضوع پر نہیں. تم سوال ہی نہیں، من کان للہ کان اللہ لہ. تم اگر جو خدا کے لیے ہو گیا خدا اس کے لیے ہو گیا. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے دینی کاموں کو بھی دنیاوی نیت سے انجام دیتے ہیں، مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ. وہ ایک انسان تھا 16 برس کی عمر میں، نوجوانی کا عالم پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، لیکن خلوص کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ رہا. دیکھ رہے ہیں آپ، اس منزل پر ہم اور آپ تو نہیں پہنچ سکتے اتنی آسانی سے، لیکن عالم یہ ہے کہ فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ رہا. یہ بھی محبت خلیل میں دھبا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، سامنے آگ ہے، اتنی آنکھ کے پرندہ اگر اوپر سے گزرے تو جل کے گر جائے، اور ایسے موقع پہ جبرائیل آئے، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے. ایسا بندہ، ایسا انسان، حاجت ہے یہ نہیں کہوں کہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی حاجت نہیں ہو تو خدا ہی ہے صرف. جو کسی سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، جو کسی سے کوئی امید نہیں لگاتا، جو کسی سے کچھ نہیں چاہتا، جو ہر طرح سے غنی علی الاطلاق ہے، وہ صرف ذات واجب ہے. یہ کیسے کہوں کہ حاجت نہیں ہے؟ لیکن تم سے نہیں ہے. آنے والے پہ گزری کیا مجھے نہیں معلوم، فوراً پلٹ کے جواب دیا، چونکہ فرشتہ تھا، کہ جس سے ہے پھر اس سے کہتے کیوں نہیں؟ کہا جاؤ، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے، کافی ہے. ایک صلوات پڑھیں باواز بلند پر محمد اور آل محمد. علمہ بحالی حسب من سوالی حسب عن سوالی، اس کا جاننا کافی ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا انسان جو 16 برس کی عمر میں، جس کی توحید کی کیفیت یہ ہے، وہ بڑھاپے میں اس کے لیے عہدہ مانگے گا جو مشرک رہا ہو؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا اس کے لیے عہدہ مانگے گا کہ جو مشرک مرا ہو، یا جو مشرک مرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی دو صورتیں مقام ابراہیمی کے خلاف ہیں، توجہ کیجئے گا. دو صورتیں میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، کہ انسان یا اول زندگی میں مشرک ہوگا، یا آخر زندگی میں مشرک ہوگا، یا پوری زندگی مشرک رہے گا، یا پوری زندگی موحد رہے گا. 4 صورتیں بنی تھیں. تو پہلی صورت جہاں پوری زندگی شرک ہے، جناب ابراہیم ایسے کے لیے عہدہ مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو توحید کے موقع لیے کھڑا ہوا ہو نمرود کے مقابلے میں، وہ اپنے بڑھاپے کی کیفیت میں اس کے لیے مانگے گا؟ سوال ہی نہیں. یا جو مشرک مر رہا ہے اس کے لیے مانگے، یہ بھی نہیں. دو صورتیں بچتی ہیں. شروع میں مشرک تھا، توبہ کر کے صحیح ہو گیا، ایک صورت. یا مشرک رہا ہی نہیں پوری زندگی، اول سے آخر تک موحد رہا. یہ دو صورتیں جناب ابراہیم کے ذہن میں ہو سکتی ہیں. توجہ کیجئے گا. جب پروردگار نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، نبی بنانے کے بعد، رسول بنانے کے بعد، خلیل بنانے کے بعد، جب امام بنایا اور کہا میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو جناب ابراہیم نے پلٹ کے دعا کی، پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. تو ذریت میں رکھنے کے لیے مشرک کے لیے نہیں مانگ سکتے. دو صورتیں کٹ گئیں، دو صورتیں بچتی ہیں. اگر میری ذریت میں اس کو دے دے کہ جو شروع سے آخر تک میں واحد رہا ہو، یا اس کو دے دے جس کی ابتدائی زندگی مشرک شرک پہ گزری ہو لیکن آخر میں ٹھیک ہو گیا ہو. یہ دو صورتیں جناب ابراہیم کے ذہن میں ہو سکتی ہیں. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہ لا ینالو عہد الظالمین. توجہ کریں، وہ نفسوں کا جاننے والا ہے، وہ ارادوں کا جاننے والا ہے، وہ نیتوں کا جاننے والا ہے. اسے پتا ہے کہ ابراہیم کے ذہن میں دو صورتیں آ سکتی ہیں، یا پوری زندگی موحد، یا شروع میں مشرک رہا ہو بعد میں موحد. خدا نے ایک صورت اور کاٹ دیا کہ لا ینالو عہد الظالمین. اے ابراہیم، میرا عہدہ مشرک کو، ظالم کو نہیں پہنچے گا. یعنی زندگی کے کسی حصے میں اگر شرک آ گیا، انسان کی زندگی میں شرک کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں. 2 صورتیں مقام ابراہیمی سے بعید ہیں کہ ان کے لیے سوال کرے. توحید جناب ابراہیم کے خلاف ہے، تو شان موحدیت میں جناب ابراہیم کے ساتھ ظلم ہے. کوئی یہ کہے کہ ان 2 صورتوں کے بارے میں سوال کریں گے، جناب ابراہیم کے ذہن میں 2 صورتیں آ سکتی ہیں، کہ یا تو وہ کہ جو پوری زندگی موحد رہا ہو جہاں شرک آیا ہی نہیں، یا کہیں وہ کہ جو شروع میں کرا کہیں پر لیکن بعد میں آ کر کے ٹھیک ہو گیا. ان 2 صورتوں کے لیے مانگ سکتے ہیں. خدا نے اس میں سے بھی 1 صورت کو کاٹ دیا کہ اللہ اگر نہیں کاٹتا اگر کہہ دیتا جناب ابراہیم کو جانتا تھا کیسے مانگ رہے ہیں دے دیتا لیکن نہیں کہا نہیں ابراہیم تیسری صورت بھی نہیں ابراہیم تیسری صورت بھی نہیں صرف ایک کوہدہ ملے گا وہ کون ہوگا کہ جو شروع سے آخر تک موحد رہا ہو جس کا سر کسی کے سامنے نہ جھکا ہو جو ہمیشہ جس کو خدا نے کرم اللہ ہی کے لیے جو ایک طرف عین یعنی پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو جس کی زندگی میں لمحہ بھر کے لیے کہیں شرک نہ آیا ہو خود کہتے ہیں کہ لم اعبد صنماً طرفت عین ہم نے ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے مکے اور مدینے کے ایک لمحے کے لیے بھی چاہے پتھر کے رہے ہوں چاہے بصورت انسان رہے ایک صلوات پڑھے با آواز بلند پر محمد اور آل محمد کب ہم امام بنائیں گے یہ امامت کا عہدہ میرا ہے لا ینالو عہدی میرا عہدہ سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 124 لا ینالو عہدی میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ظالم کون قرآن کی آیت نے تفسیر کی ان الشرک جناب لقمان کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے بڑا شرک بڑا ظلم ہے شرک یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے دنیا میں کہا جو مشرک ہوگا وہ عہدہ الہی نہیں پا سکتا یہ عہدہ میرا ہے اور جب میں عہدہ دے دوں گا تو پھر کوئی اس سے عہدہ لے نہیں سکتا اور اگر کسی نے وقتی طور سے عہدہ کسی سے لے بھی لیا عہدہ نہیں لیا عہدے کو فیلی ہونے نہیں دیا عہدے کو عہدہ تو تھا اس کے پاس پوٹینشل ایکچوئل نہیں ہونے دیا اگر ایسا ہو بھی گیا نا تو یہ میری ذمہ داری ہے میں پلٹا کے اس در پہ لاؤں گا میں پلٹا کے اس در پہ لاؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ عہدہ دار الہی کون ہے آنا پڑے گا دنیا کو اب اس بیچ میں کتنا نقصان ہوگا یہ تم جان لو ہم سے کیا مطلب ہم نے تو پہلے ہی عہدہ دے دیا تھا اگر تم سیدھے آگئے ہوتے ہو تو یہ مشکلات کیوں ہوتی ہیں یہ تم خود جانو ہم سے اس سے باعث نہیں ہے لیکن جو ہمارا عہدہ دار ہے ہم دنیا کو لائیں گے وہاں تک جس کے پاس ہمارا عہدہ ہے توجہ کیجئے گا یہ حقا علینا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے عہدہ دار کی حفاظت کریں گے بس مجلس اپنے آخری منزل پر ہے ہم اپنے عہدہ دار کی حفاظت کریں گے توجہ کیجئے ہمارے عہدے کتنے ہیں نبوت ہے رسالت ہے امامت ہے خلافت ہے وزارت ہے یہ پانچوں عہدے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں سب کی نسبت خدا کی طرف دی میں تفصیل سے پڑھ چکا آیتوں کو آپ کے سامنے پہلے یہ سارے عہدے ہمارے ہیں ہم جسے عہدہ دیتے ہیں جملہ توجہ کی جگہ سے پہلے نہیں کہا ہم جسے عہدہ دیتے ہیں دنیا کو اس تک پہنچا کے رہتے ہیں کوئی کچھ کر لے کوئی کچھ کر لے کسی نہ کسی بہانے سے دنیا کو اس تک پہنچائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا نمائندہ پہچانا جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے نمائندے کو دنیا پہچانے والا نمائندہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ لوگ کسی مرحلے میں ہم سے آگے نکل جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک صاحب نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو نظام دنیا میں چلانا چاہا تھا وہ لوگوں نے چلنے نہیں دیا یہ غلط ہے سراسر غلط ہے یہ جملہ کبھی انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو عرض کروں گا نہیں خدا نے جو نظام چلانا چاہا تھا وہ چل رہا ہے لوگوں کی ساری شرارتوں کے باوجود چل رہا ہے نشیب و فراز آ رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے لیکن نظام ہمارا تباہ نہیں ہوا اگر اگر ہم نے 124,000 انبیاء کے بھیجنے کا ارادہ کیا تھا تو ہم بھیج کے رہے، اگر 12 اماموں کو ہمیں بھیجنا تھا تو ہم بھیج کے رہے، اگر ہمیں امامت کی حفاظت جس وقت تک کرنی تھی ہم کر کے رہے، کیا کہ نہیں کیا؟ 3.5 سال کے امام باقر کربلا میں بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ سارے بچے قتل ہو گئے۔ اب یہ مسائل سے پہلے جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا، یہ فضائل اور ایک معرفت کا جملہ ہے کہ شام غریبہ میں اتنے بچے تھے کہ جناب زینب نے گنا ہے، 2, 4, 5, 10 بچے گنے نہیں جاتے، نظر دیکھ کے پہچان لیتی ہیں، لیکن اتنے بچے کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 گنتی ہو رہی ہیں بچوں کے، کچھ بچے کم نکلے، تعداد اچھی خاصی ہے بچوں کی، تاریخ نے تعداد بیان بھی کی ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اوپر نیچے تعداد ہوتی رہتی ہے لیکن اچھی خاصی تعداد ہے۔ مدینے واپس صرف ایک بچہ، باقی کہاں گئے؟ کا باقی ماؤں کے ہاتھ بندھے ہیں، یہ آپ کی والہانہ محبت ہے کہ جو آنسو نکل آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسائل سے پہلے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، ان کے مسائل بھی کیسے ہیں۔ صرف ایک بچہ پہنچا، کیا اس سے ہم کو یہ پیغام نہیں مل رہا کہ پروردگار جس کو بچانا چاہتا تھا اسے بچا لیا، سارے برا شوب حالات کے باوجود بچا لیا؟ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا نظام نہیں چلے گا، ہم چلا لیں گے جس طرح چاہیں گے، ہم جسے عہدہ دیتے ہیں اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے جب تک ہم چاہیں، اور جب تک چاہیں اس کے بعد ہی بہت سی چیزیں ہیں معرفت کی اور کہ جو ابھی بیان ہونا ممکن نہیں ہے، جب تک ہم چاہیں گے اسے باقی رکھیں گے دنیا میں، تم نہیں کر سکتے۔ ایک نہیں کتنے اماموں کے ساتھ یہ ہوا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ منصور نے بلایا امام کو اور نہایت غضب کے عالم میں ہے، ایسا لگ رہا قتل کر دے گا، راویہ کہ مولا حالات اچھے نہیں ہیں، رات میں بلا رہا ہے، آدھی رات کے وقت اس نے آپ کو بلایا ہے، وہ گھبراؤ نہیں۔ امام آئے اور آنے کے بعد عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور جب گئے باہر تو ساتھ میں دروازے تک چھوڑنے گیا، یہ کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا کچھ نہیں، میں اپنے جد کی ایک دعا سے میں نے اپنی حفاظت کر لی، کیونکہ وہ راوی اتنا ہی سمجھ سکتا تھا، اس کو بتا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جب تک ہمیں رہنا ہے تو ہمیں مار نہیں سکتے۔ اب یہ خود ایک عجیب معرفت کا باب ہے، لیکن ابھی نہیں کھول پاؤں گا کیونکہ کافی طولانی ہے بحث۔ تو ہم جس کو بچانا چاہتے ہیں اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، ہمارا نظام چلے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں لٹکا کے رسی کاٹ دی، دوسرا کوئی مددگار بھی یوسف کا نہیں ہے، یوسف بچپنے کی کیفیت میں ہے، جس کے اپنے بھائی دشمن بن جائیں اس کا بچانے والا کون ہے؟ کہا یہیں سے تو ہماری مدد شروع ہوتی ہے، صحرا میں آس پاس کوئی نہیں اپنے بھائی جس کے قاتل ہو جائیں، کنویں میں لٹکا کے رسی کاٹ دی، اندھیرے کنویں میں جناب یوسف کو گرا دیا گیا، جبرائیل اتنی تیز جاؤ کہ یوسف کنویں کی تہ سے چھونے نہ پائے، آ کے بچا لیا بچانے والے نے، نکالا، وہ تو پوری آپ نے دیکھی بھی ہوگی، جناب یوسف کو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پورا واقعہ دیکھا ہوگا، نکالا گیا، کیسے نکالا گیا پوری تفصیلات موجود ہیں، پھر کہاں پہنچایا؟ تخت مصر تک، کہ دیکھا ہم خدا ہیں، کنویں کی تہ سے نکالتے ہیں ایسے عالم میں کہ جب اس کے بھائی اس کے قاتل بن جائیں، لیکن ہم قتل نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ میرا نمائندہ ہے، اس لیے کہ میرا نمائندہ ہے۔ کہاں تک پہنچایا؟ تخت مصر تک، مجبور کر دیا انہی بھائیوں کو یوسف کے سامنے سجدہ کرنے پر، انہی بھائیوں کو مجبور کر دیا کہ یوسف کے سامنے سجدہ کریں، اور یوسف اتنا عالی ظرف کہ اتنے ظلم کے باوجود کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، یہ ہے الہی نمائندے کا مزاج۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو، یہ یہ ہے الہی نمائندے کا مزاج کہ ہم جسے عہدہ دیتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے جابروں کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. ہمارا عہدہ ہے ان لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا, میرا عہدہ ہے. تو بہرحال پھر سے بحث شروع ہو گئی, لیکن میں چونکہ باتیں پہلے نہیں کہی گئی ہیں جلدی سے اسی جگہ پر روک رہا ہوں بات کو, کہ پہلے صفت تھی کہ وجعلناہم امام, وہ ہے جسے خدا بناتا ہے. جب وہ بناتا ہے تو پھر دنیا کو اس کے سامنے جھکاتا ہے. اور کہا کہنے والے نے کہ وہ ایسا بے نیاز تھا کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ دنیا کو اس کی ضرورت تھی, دنیا کو اس کی ضرورت تھی. کسی چیز کی طرف جو آگے بڑھا ہو وہ بندے خدا سوال ہی نہیں, کسی چیز کی طرف, کسی مقام کی طرف, کسی عہدے کی طرف, کسی فضیلت کی طرف کچھ نہیں. وہ فضیلتوں کو لینے نہیں گیا, فضیلتیں اسے ڈھونڈتی ہوئی آئیں. فضیلت تب فضیلت بنتی ہے جب اس کے در پر آ جائے. وہ یہ شان صرف مولائے کائنات ہی کی نہیں ہے, علی ابن ابی طالب اتنا سخی اور جواد ہے کہ جو علی سے متصل ہوتا جاتا ہے مولا اسے عطا کرتے جاتے ہیں. اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مثالیں عرض کروں, اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ دنیا مجبور ہو کے آتی ہے. ہماری ساری مشکل یہ ہے کہ ہم سارے مسائل کو خود حل کرنا چاہتے ہیں, خدا کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتے. لیکن اگر ہم پروردگار سے لو لگا دیں بس یہ بات ختم. اب دیکھیں نماز صبح کی تعقیبات, تعقیبات یعنی کچھ دعائیں, کچھ اذکار, کچھ اوراد جو نماز کے آگے پیچھے پڑھے جاتے ہیں. نماز صبح کی تعقیبات میں نا ایک دعا ہے پڑھی جاتی ہے, آپ لوگ ہی پڑھتے ہوں گے, اس کا ایک فقرہ, افوض امری الی اللہ الی, ہم اپنے امور کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. کچھ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں, یوں ہی کہہ رہے ہیں روا روی میں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اسے پڑھنا ہے پڑھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. کچھ وہ ہیں جو سچ بول رہے ہیں, وہ صبح کے وقت مصلی میں بیٹھ کہتا ہوں افوض امری الی اللہ, میں اپنے امور کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہمارا کام اب خدا کرے گا, نہیں, کام ہم اپنا خود ہی کریں گے لیکن حوالے خدا کے ہے. تو پھر زندگی میں ناکامی کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا, پھر زندگی میں ناکامی آتی ہی نہیں ہے اگر انسان اپنے امور کو خدا کے حوالے کرے. پھر ہر طرح سے فائدہ ہے, اگر کام ہو گیا دنیا بھی میں مل گیا آخرت میں ملے گا, نہیں ہوا تو وہ پروردگار آخرت میں دے گا, کہیں پر ناکامی ہے ہی نہیں. بس میں نے تمام کر دیا اس موضوع کو کہ وجعلناہم, ہم نے انہیں امام بنایا, ہم نے بنایا, یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور جب ہم بناتے ہیں تو تمہارا کوئی دخل نہیں ہے اس میں کہ ہم کسے بنائیں کیا کریں, تم سے بحث نہیں. تمہارا نقش اور رول صرف یہ ہے کہ جسے ہم بنا دیں اسے مانو, اس کو مانو اور اس کی مانو, صرف نقش یہ ہے. اسی بات تمام ہو رہی, الہی نمائندے کے سامنے ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ساری معرفت اسی میں ہے میرے عزیزوں, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, ساری معرفت اسی میں ہے کہ الہی نمائندے کو مانو, الہی نمائندے کی مانو, بس ساری معرفت اسی میں ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو آپ بتائیں. آج امام زمانہ کو مانے, امام زمانہ کی مانے, بات ختم ہوگی, سارا دین یہی ہے. اس کے علاوہ دین اگر کچھ ہے تو آپ بتائیں. خدا کو مانے, خدا کی مانے, رسول کو مانے, رسول کی مانے, امام کو مانے, امام کی مانے, اتنا ہی تو ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الہی نمائندہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ایسے امور انجام دیتا ہے، امتحان اپنے لیے نہیں بلکہ امتحان خود شخص کے لیے. خدا اگر ہمیں آزماتا ہے تو اپنے لیے نہیں آزماتا، وہ جانتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ ہم کو ہمارے لیے آزماتا ہے کہ تم ابھی دھوکے میں تھے تو تمہیں پتا چل جائے کہ تم کیا ہو. توجہ کیجئے، نہ توبہ کیسے کرو گے؟ چیک اپ کرا رہے ہیں تمہارا تمہارے لیے تاکہ تمہیں معلوم تو ہو کہ تمہیں مرض کون کون سے ہیں. یہی کام الہی نمائندے کا بھی ہے کہ الہی نمائندہ کبھی کبھی کچھ ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جہاں پتا چل جائے لوگوں کو کہ وہ اس کو تو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بتانے کے لیے. ورنہ انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں کون مانتا ہے یا ہماری کون مانتا ہے، ایسی نہیں، جو چاہو کرو تم، ہم اپنا کام انجام دیں گے، خدا کے یہاں ہم سرخرو ہیں، تم اپنا جانو. لیکن ہم تمہارے لیے ایسے اقدام کر رہے ہیں کہ تم کو پتا چل جائے کہ تم ہماری ہم کو مانتے ہو یا ہماری مانتے ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ بھی یہی ہیں، صبح سے شام تک آپ دیکھیں کتنی دعائیں، اجل اللہ ظہوری اجل، جبکہ جملہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھا جائے نماز میں، یا صاحب الزمان اجل اللہ ظہورک، کہ چونکہ انہوں نے کہا نا میری ہمارے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرو، اے زمانے کے صاحب اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائیے، ہونا چاہیے اس میں، یا صاحب الزمان اجل اللہ ظہورک. کہتے ہیں وعجل فرجہم وعجل فرجہم، کہہ تو رہے لیکن ان کو مان رہے ہیں یا ان کی بھی مان رہے ہیں؟ آزمایا کیسے جائے؟ اسی آزمائش کے لیے ایک راستہ اپنایا تھا سرکار سید الشہداء نے. کوفے سے خط پہ خط آ رہے ہیں، آپ آ جائیے اور ہم کو آپ کی ضرورت ہے، اور یہاں چلے آئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تعداد کتنی ہے؟ 12,000 تک خط آئے ہیں امام کے پاس. یا اور اگر آگے بڑھا دیا جائے تو 15,000 تک یا کچھ 30,000 تک لے گئے، لیکن جو صحیح متقن روایت 12,000 تک امام کے پاس خط آئے کوفے سے کہ آپ آ جائیے، ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں، ہم سب آپ کے منتظر ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو فرزند رسول نے ان لوگوں کے امتحان کے لیے خود ان کو ان کی صورت دکھانے کے لیے ایک آئینہ بھیج دیا کہ اس آئینے میں اپنی صورت دیکھ لو، یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نائب ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تم ہماری ہم کو مانتے ہو تو ہماری مانو، ہماری مانو گو تو کیا ہے کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں، اس کو بھی مانو اس کی بھی مانو، ہے کہ نہیں؟ اور جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے کوفہ روانہ کر دیا کہ مسلم تم کوفہ چلے جاؤ اور جا کر کے کوفہ کے حالات سے مجھے مطلع کرو. یہ ذمہ داری دی ہے امام حسین نے کہ کوفہ کے حالات سے مجھے مطلع کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہو تو سبھی کچھ ہیں، وہ تو مدینے سے چلے تو اس سے پہلے سے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن عادی اور نارمل طریقے سے دنیا کو آگے بڑھانا ہے. بھیج دیا لوگوں کے پاس جناب مسلم کو اور خط لکھا، اور لکھا کہ انی باعث الیکم یا قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. مسلم ابن عقیل، میں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو اور اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اور میں نے انہیں امر کیا ہے کہ یہ تمہارے حالات سے مجھے مطلع کریں گے. کیا ہوا؟ یعنی امام نے اپنے آنے کے پہلے اپنے نائب کو بھیج دیا. امام حسین کا طریقہ ہے یہ، اپنے آنے سے پہلے اپنے نائب کو بھیجا تاکہ یہ پتا چل جائے، ہم کو نہیں خود تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو. یعنی نائب وسیلہ بن جاتا ہے اپنے آپ کو آزمانے کا. کل وہ حسین ابن علی کو بلا رہے تھے لیکن نائب کو تنہا چھوڑا. دیکھا نہیں آپ نے کیا نتیجہ نکلا. ایسا نہ ہو کہ آج ہم بھی بلا رہے ہیں, امام آزما رہے ہیں نائب کے ذریعے سے. امام نائبین کو رکھ کر کے آزما رہے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو, تم کتنا ان کو مان رہے ہو, کتنا ان کی مان رہے ہو, ہم سے کیا مانو گے. امام حسین نے نائب بھیج دیا اپنا کہ جائیں دیکھیں ان کے ساتھ, یہ آئینہ ہے تم اپنا خود چہرہ اس میں دیکھ لینا, ہم کو تو آنا ہے, ہمارا تو جو کام ہے وہ ہم انجام دیں گے, لیکن تم دیکھ لو کتنے پانی میں ہو. مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے کوفہ روانہ کیا. میں نے نہیں دیکھا کہ جناب مسلم نے کہا مولا کسی اور کو بھیج دیں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جو امام کو مانتا ہے وہ امام کی مانتا ہے, اور فرزند رسول اپنے ساتھ انہی کو لے کر کے چلے ہیں کہ جو امام کو بھی مانے امام کی بھی مانے. نہ بہت ملیں گے تاریخ میں امام کو ماننے والے, جھوٹ بھی نہیں مانتا صحیح مانتا ہے, کتنے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو امام کو مانتے ہیں درست ہے لیکن امام کی نہیں مانتے. امام کی ماننے میں نفس کی طہارت ضروری ہے, امام کی ماننے میں دنیا سے بے رغبتی ضروری ہے, امام کی ماننے میں اپنے نفس کو کچلنا ضروری ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں, نہیں مانتے لوگ, ہم نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے, تکلف تو نہیں اس میں کچھ کہنے میں, نہیں مانتے امام کی نہیں مانتے. امام نے کہا جھوٹ نہ بولو مگر بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں؟ امام کی نہیں مانتے. سیدھی سیدھی ہے بالکل. جو جتنا امام کی مانتا جائے گا اتنا امام سے قریب ہوتا جائے گا. کچھ اتنا امام کی ماننے والے ہیں کہ جن سے امام کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ مزاج امام سے آشنا ہو گئے ہیں, مزاج امام سے آشنا ہیں. اب بات آ گئی, جلدی سے گزر رہا ہوں, نہیں ہو پائے گا بعد میں انشاءاللہ. جناب مسلم ابن عقیل کو امام نے بھیجا اور جناب مسلم نے کہیں نہیں کہا کہ مولا کسی کو بھیج دیجئے, نہیں, حکم امام, خط کو چوما, لے کے چل دیے. کوفے آئے, اپنے آپ کو پہچانوایا, امام کو ماننے والے تھے جمع ہوئے مسلم کے قریب, 18,000 سے زیادہ لوگوں نے, 30,000 تک لوگوں نے لکھا کہ بیعت کر لی جناب مسلم کے ہاتھ پر. جھوٹ نہیں کر رہے ہیں, بیعت یہ سچ کر رہے ہیں, امام کو مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد ابن زیاد ملعون مدینے کوفے میں آیا اور اس نے اعلان کرایا کہ جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا خون حلال ہے, اس کو اس کے گھر پر دروازے پر سولی دی جائے گی. الاخر لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. اب کی ماننے والے ضروری تھے, ہیں موجود کوفے کے اندر کتنے اسیر کر لیے گئے, کتنے قید کر لیے گئے, کتنے قتل کر دیے گئے. ایسا نہیں ہے جناب مسلم اپنے کام میں یا اپنے مقصد میں ناکام گئے ہو, جی نہیں. اب یہ وقت نہیں, میں نے عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے, یہ سازش ہے کوفے کو بدنام کرنے کی. ورنہ کربلا کے شہدا میں کوفی کتنے, ذرا اٹھا کے دیکھیے اصحاب امام حسین میں کتنے کوفے کے ہیں, لیکن چونکہ امیر المومنین کا کی خلافت کا حکومت کا پائے تخت کوفہ تھا, لہذا سازش رچی گئی کوفے کو بدنام کرنے کی, اور کچھ اپنے بھی سازش کو پہچان نہ سکے, محاورہ بنا دیا الکوفی لا یوفی. ایسا نہیں ہے, کربلا کے شہدا میں اچھی خاصی تعداد کوفیوں کی ہے جو کوفے سے لوگ آئے ہیں. نہ حبیب کہاں سے آئے تھے, نہ مسلم جاؤ سجا کہاں سے آئے تھے, علم بردار میسرا ہیں, کوفے سے آ رہے ہیں, اور بھی ہیں کوفے کے لوگ. بہرحال اس کا وقت نہیں ہے. جناب مسلم کا لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا, یہاں تک کہ تقریباً 7 ذیلحج جیسی تاریخ تھی کہ جب جناب مسلم نے نماز مغربین, یعنی وہ عالم تھا کہ جب نماز پڑھاتے تھے تو پوری مسجد چھلکتی تھی نمازیوں سے, لیکن آج جب پڑھانے کے لیے آئے تو 30 آدمی, اور جب نماز تمام ہو کے جناب مسلم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو 10 لوگ ہیں, اور جب باب الکندہ سے کوفے کی مسجد سے باہر نکلے تو اکیلے ہیں. کیا ہوا؟ نائب امام کوفے میں اکیلا ہو گیا، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو ہیں اصلی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، زندان میں ہیں، کوفے چھوڑنے میں مجبور کر دیا گیا، اور اس طرح کے لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. جناب مسلم کو ایک فکر ہے کس طریقے سے نکل کے ہم مولا کو بتا دیں گے کوفہ بدل گیا. یہ نہیں ہے کہ جناب مسلم جانتے نہیں ہیں کہ انہیں پتا ہے، نہیں پتا تو سب ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنی ذمہ داری. مولا نے کہا تھا حالات بتانا، میں نے وہ حالات بتائے تھے، تو یہ حالات بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیسے بتاؤں؟ اس دروازے پہ جاتے ہیں پہرا، اس دروازے پہ جاتے ہیں، پوری رات جناب مسلم ٹہلتے رہے، کوئی راستہ نہیں ملا. دن میں ایک ٹوٹی سی مسجد میں آپ نے پناہ لی، گھوڑے کو شاہ رام پہ چھوڑ دیا، ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لی، دن بھر اس مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو پھر نکلے گے، شاید کوئی راستہ نکل آئے کہ کوفے سے باہر نکل جاؤں، لیکن نہیں نکل سکے. تھک کے آ کر کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تھکے بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، ہجوم ہے جناب مسلم پر بہت سی چیزوں کا، سر جھکائے بیٹھے ہیں، کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. دروازہ کھلا، ایک عورت باہر آئی، اس نے کہا کہ اے شیخ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر کو چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی تمہیں پریشان کریں. کوئی جواب نہیں دیا، وہ اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا رہے، اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیوں کون ہوگا؟ غریب الوطن ہے. وطن کہا مدینہ. مدینہ سنا تو گھبرا گئی. نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن اخیل. بس یہ سننا تھا، توبہ نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار مجھے معاف کی جگہ میں نے پہچانا نہیں، آئے تشریف لائیں. اے مسلم، خوش نصیب ہیں آپ، کوفے میں کوئی گھر آپ کے لیے کھل تو گیا. آئے نائب امام ہے، امام کی عادتوں کو جانتا ہے. پوری رات مسلم مسلح پر رہے، صبح کے وقت پانی لے کر کے تو آئے کہ چلے وضو کے لیے پانی دے، دیکھا تو مسلح پر ہے. کہا آقا سوئے نہیں؟ کہا نہیں، ہلکی سی آنکھ لگی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ چچا مجھ سے کہہ رہے ہیں، علی بن ابی طالب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم العجل الوحا، اے مسلم جلدی کرو. کہا اس سے مجھے تعبیر یہ ہے کہ اب وقت قریب آ گیا، نماز صبح کی تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھر گھیر لیا گیا. اس توا کے بیٹے نے جا کے جاسوسی کر دی، گھر گھیر لیا گیا. بس جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، لوگوں کی آواز سنی، مسلح سے جلدی سے اٹھے، اسلحہ سجنا شروع کیا. کہا خیریت تو کیا ہوا؟ کہ سن نہیں رہی ہو؟ دشمن تمہارا گھر گھیر چکے، انہیں پتا چل گیا کہ میں یہاں ہوں، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے لوگ تمہارے گھر میں. اے غیرت مسلم، آپ کو سلام ہو. ارے آئیے سید سجاد کے دل سے پوچھئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیویاں صحرا میں بھاگتی پھر رہی. معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی دیر ہو گئی، جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں. آئے باہر، آئے تلوار کھینچی، خوب لڑے، فوج پر فوج بلائی جا رہی ہے، لیکن عقیل کا لال قابو میں نہیں آ رہا. کاش تھوڑا سا بس ہوتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا، عقیل کا لال قابو میں نہیں آ رہا. دھوکہ دیا گیا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا. آواز دی ہاذا اول الغدر، لے کر کے لوگ آئے دارو لمارا پر پہنچے. مسلم دارو لمارا پر موجود ہیں، دروازہ کھلنے کا انتظار ہے، پیاس کی شدت تھی، اشارے سے پانی مانگا. کسی نے دیکھا، جلدی سے کاسے آب لے کر کے آیا، پانی دیا، پینا چاہتے تھے، دہن زخمی تھا، خون گرا. پانی کو پھینک دیا، دوبارہ پانی دیا، جب تین مرتبہ ایسا ہوا تو کہا لو کان علی من الرزق المقسوم لشربته، اگر یہ پانی میرا رزق ہوتا تو میں پی چکا ہوتا. اے مسلم کیسے پی لیتے، پانی کوفہ ہے یہ. آپ نائب امام ہیں مسلم، اسی امام کے بچے تو یہاں سے پیاسے گزریں گے. ابن زیاد کے سامنے لائے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مالی امیر ان سے بل حسین، حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کہا امیر تم سلام کرو، مسلم یا نہ کرو قتل کیا جائے گا. قتل کے لیے آمادہ کیے گئے، دارالعمارہ پر لے جائے گئے، آواز دی اتنی اجازت دے کہ دو رکعت نماز پڑھ لو. اللہ، یہ خاندان نماز سے کتنا مانوس ہے، آخر کتنا مانوس ہے یہ خاندان نماز سے. حسین ابن علی ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے آخری رات خوب نمازیں پڑھ لوں اور تلاوت قرآن کر لوں. ابو سمامہ سیدابی کہہ رہے مولا دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. مسلم ابن اخیر کہہ رہے ہیں اجازت دے کہ دو رکعت نماز پڑھے. دو رکعت نماز پڑھی، مکے کا رخ کر کے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ. ہواؤں کے دوش پر مسلم کا سلام چلا، امام ہے امام، ساری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے، مسلم کا سلام سنا، آواز دی ہوگی وعلیک السلام. امام ابھی کربلا نہیں پہنچے، مکے سے نکلے ہیں، کچھ دور گئے ہیں، کچھ منزلیں طے کی ہیں، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مختصر کر دیا واقعہ چھوڑ دیے. بلایا جناب مسلم کے بھائیوں کو، بتاؤ کیا ارادہ ہے، تمہارے بھائی کا قتل کافی ہے، اگر چاہو تو واپس چلے جاؤ. کہا مولا ہم کوفے چلیں گے، ہم کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا جس طرح انہوں نے جام شہادت پیا ہے ہم بھی پیئیں گے. یہ جناب مسلم کے بھائیوں نے کہا، امام نے دعا دی، خیمے میں آئے، بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو پڑھ لیا. جناب زینب سے بہتر امام حسین کو کوئی نہیں. بھیا خیریت تو ہے؟ کہاں زینب. زینب مسلم شہید کر دیے گئے، مسلم دنیا میں نہیں رہے. زینب بیٹھ گئے، کہا یتیم ہے مسلم کو بلاؤ. جناب مسلم کے بچی کو بلایا، اپنے زانو پر بٹھایا، مامو ہے امام حسین، مامو ہے، ام البنین کی نواسی ہے یہ، بلا کے بٹھایا. بچی کے ہاتھ پر، بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا. یتیموں کے سر پر ایک خاص طریقے سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لکھا ہے تاریخ میں. امام نے اس طریقے سے ہاتھ پھیرا، خاندان امامت کی پلی تھی گھبرا گئی، مڑ کے چہرے کو دیکھا، چچا خیریت تو ہے، آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہے. امام نے سینے سے لگا لیا، اے میری لاڈلی اب مجھے اپنا باپ سمجھنا، تیرا باپ دنیا میں نہ رہ گیا. اے میرے عزیزوں، اے میرے عزیزوں، کاش جب یہ کام امام نے کیا تھا تو یتیم حسین نے نہ دیکھا ہوتا. بچی نے دیکھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں. ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا. اس آواز کے بعد ہاتھ پہ بڑھے سر پر پھیرنے کے لیے نہیں، تماچے مارنے کے لیے، سینے سے نہ لگایا گیا تازیہ.
یا حسین،
کبیر کا ہے یا حسین،
مسلم کا مقدر بے سر پڑا ہے کوفے میں بے سر پڑا ہے کوفے میں شبیر کا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سرور کی لاش جیسا ہے مسلم کا مقدر جیسا اے مسلم کا مقدر سرور کی لاش جیسا اے مسلم کا مقدر سرور کی لاش جیسا اے مسلم کا مقدر مسلم کا دار کوفہ پہ لاشا پڑا ہوا مسلم کا مقدر سرور کی لاش جیسا ہے مسلم کا مقدر مسلم کا دار کوفہ پہ لاش پڑا ہوا
مسلم کا مقدر سرور کی لاش جیسا ہے مسلم
مسلم کا مقدر سرور کی لاش جیسا ہے مسلم کا مقدر مسلم کا دار کوفہ پہ لاشا بڑا ہوا
حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ الف خیر. بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں، دعا کرتے ہیں ان سب کی شفا کاملہ عاجلہ کے لیے. باواز بلند صلوات پڑھی. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے حاضرین کے تمام مرحومین، امام بارگاہ کے والنٹیئر مرحومین، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. توجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم جمیع امۃ البقیع، جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا خد برحلك، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، بالاخ سيدي ومولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروه وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس، ايها المدفون بارض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى اختك المعصومه ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.